اقرأ صحيحا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، آج قصص القرآن کے سلسلے کی ہماری 15 کلاس ہے، اور آج بھی ہم سورہ کہف ہی کی سٹوری میں باغ والوں کا واقعہ لیں گے، جس کے دو باغ تھے، یعنی دو شخص تھے جس میں سے ایک شخص کے دو باغ تھے. اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے کیا سدھار لانا چاہیے، انشاءاللہ ہم آیتوں کے ذریعے سے ہی سیکھنے کی کوشش کریں گے.
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمان السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
سورة كهف آیت نمبر 32 سے 44 تک یہ واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن ہم نے تھوڑی سی کچھ آیت آگے بھی لی ہیں کیونکہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی دنیا ہی کی زندگی سے، دنیا کی زندگی کے بارے ہی میں بتایا گیا ہے. ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑھ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، یعنی ایک شخص کے دو باغ تھے اور اس باغ میں بہت سارے فروٹس کے درخت تھے، اور وہ باغ جب اپنے بہار پر پہنچا اور سارے فروٹس آنے لگے، نہر اس میں جاری تھی، تو یہ سب دیکھ کر اس کا جو مالک تھا وہ اپنے ہمسائے سے یا اپنے دوست سے کہنے لگا، باتوں ہی باتوں میں بات برائے بات کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، یعنی باغ میں، اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی بھی، اور اگر آ بھی گئی تو مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے، اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نکال نہ سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا سمرا مارا گیا، یعنی سارے فروٹس کے ساتھ، یعنی جو کچھ اس کا نفع تھا، یعنی اس باغ کے ذریعے سے جتنا مال حاصل ہوا تھا، جتنی دولت حاصل ہوئی تھی، اور ایون وہ باغ اٹ سیلف، وہ سب اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوں وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جد تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ اس آفت کا مقابلہ کر سکا. اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں، یعنی وہی برحق ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہیں ان دو آدمیوں کا بھی واقعہ بتاؤ یا مثال سے سمجھاؤ. اب یہ جو دو لوگ تھے یہ واللہ عالم اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کہیں پیش آیا تھا یعنی بنی اسرائیل کے کسی شخص میں یا کسی اور دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا یا یہ اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے. لیکن اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ چونکہ قرآن میں یہ مثال بیان کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعہ پیش آیا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ نے سب کچھ جو بتایا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ یعنی یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ فرض کرو کہ دو لوگ تھے اور ان کے درمیان ایسی باتیں ہوئی تھی, ایسا نہیں کہا گیا. بلکہ کہا گیا کہ اے محمد ان کے سامنے مثال پیش کرو, دو شخص تھے, ان میں سے ہم نے ایک کو انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگا دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیے تھے ان کو باغ اور ان باغوں میں واقعی میں بہت ہی شاندار درخت تھے جن کے اوپر بہت ہی بہترین پھل آیا کرتے تھے. ہم دیکھتے کہ سورہ کہف میں چار واقعات بتائے گئے ہیں. پہلی جو اسٹوری ہم نے پڑھی تھی, پہلا واقعہ, وہ ہم نے کس کا پڑھا تھا؟ کل اصحاب کہف کا, اور ایکچولی وہ ایمان کی آزمائش تھی, ایمان کا فتنہ تھا. اور دوسرا جو واقعہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ واقعہ مال و دولت کا واقعہ ہے اور یہ مال و دولت کا فتنہ ہے. اور تیسرا واقعہ جو سورہ کہف میں بیان ہوا ہے وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے, علم کا فتنہ. اور چوتھا واقعہ اس میں ذوالقرنین کا بتایا گیا ہے, اقتدار کا فتنہ, پاور. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان واقعات سے دراصل ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے پاس جب مال و دولت آتی ہے یا مال اس کے پاس آتا ہے تو بعض وقت کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر اتنے اچھے پیرائے میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اتنے اچھے طریقے سے الفاظ, جو ایک ایک لفظ اپنی جگہ اتنا بہترین طریقے سے فٹ ہے کہ ہم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے, ماشاءاللہ. اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے اس شخص کو دو باغ دیے تھے اور وہ انگور کے باغ تھے. اور کہا جاتا ہے, آپ امیجن کریں, تصور کریں ذرا, کہ بہت ہی گھنے بیلوں سے لدے ہوئے, انگور کی بیلوں سے لدے ہوئے باغ ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ اس کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کے درخت اگا دیے تھے, یعنی تاکہ انگور کی بیلیں محفوظ رہے اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اطراف میں کھجوروں کے درخت اگا دیے جس سے وہ باغ مزید محفوظ ہو گیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت جو کفار مکہ تھے ان کے یہاں پر انگوروں کا باغ ہونا سب سے بیسٹ دولت سمجھی جاتی تھی, اور کوئی باغ ہو جو کہ پھلوں کا باغ ہو اور اس کے اطراف میں کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگی ہو اور اس میں کوئی کنواں یا کوئی نہر ہو تو سمجھ لیجیے کہ وہ شخص تو سمجھے وہاں کا بادشاہی ہو جاتا تھا, یعنی اتنا وہ مالدار ہوتا تھا. تو اب تصور کریے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک بھی نہیں دو باغ تھے, اور وہ دو باغ بھی کیسے تھے؟ جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے. پھر اس کی حفاظت کے لیے کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگا دی گئی اور اس میں اس کو پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی کہ بارش ہو یا نہ ہو, اس کے اندر ہی خود ایک نہر تھی, جب چاہا پانی لے لیا, جب چاہا پانی چھوڑ دیا. سوچیں آپ کے اس کی وجہ سے فائدہ کتنا ہوگا. تو اس کے پھلوں میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی, یعنی بیسٹ کوالٹی تھی اور بیسٹ کوانٹیٹی بھی, یعنی اتنی زیادہ تعداد میں, اتنی زیادہ کوانٹیٹی میں اس کے پاس پھل آتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ بہت مالدار بن گیا تھا. اور اس کی بنا پر اس کے پاس بہت زیادہ نفری, یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وکانہ لہو ثمر, یعنی اس کے لیے بہت زیادہ پھل تھے, بارآور ہونے والی چیزیں تھیں, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کے پھلوں نے. فقال لصاحبہ وهو یحاورہ, وہ اپنے دوست سے کہنے لگا بات برائے بات, یحاورہ کہ بات برائے بات یا باتوں ہی باتوں میں, یا وہ باتوں میں اس کے اوپر حاوی تھا سمجھے. کہنے لگا انا اکثر منکا مالا واعز نفرا, کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زیادہ دے رکھا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے, اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے. مجھے آپ کی حالت پر دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بچوں والے ہیں لیکن آپ کے پاس مال کی کمی ہے, لیکن دیکھیں میرے پاس تو الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میرے پاس مال بھی زیادہ ہے, اولاد بھی زیادہ ہے اور نفری بھی زیادہ ہے, یعنی بہت سارے اس کے پاس امپلائیز تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے باغ کا کام تھا, اس کی کھیتی باڑی کرنی تھی, اس کے پھلوں کو نکالنا, اسے سیل کرنا, پھر تو اس بنا پر اس کے پاس امپلائیز بھی بہت زیادہ تھے, بیٹے بھی اس کو بہت زیادہ تھے. تو کہنے لگا کہ اکثر من کا مالا و اعز نفرا, لاٹ آف امپلائیز اور بہت سارے بچے, بہت سارے بیٹے. اب آپ دیکھیں کہ عورتوں میں بھی اکثر یہ عادت پائی جاتی ہے. عورتیں بھی بات برائے بات ہی کہتی ہیں، اچھا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ہاں تین بچے ہیں. اچھا کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ تین بیٹیاں ہیں. اچھا ہائے اللہ، سب بیٹیاں بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر ہمدردی کی آڑ میں جو طنز اور ایک طرح سے اپنی سپیریورٹی جتاتی ہیں، اچھا مجھے تو تین بیٹے ہیں، اللہ کا کرم ہے، مجھے تو بیٹی کی خواہش بہت تھی لیکن اللہ تعالیٰ بیٹے ہی بیٹے دیتا چلا جا رہا ہے. آپ امیجن کریے ذرا. تو سیم وہی سچویشن کہ باتوں ہی باتوں میں اپنے غریب دوست یا اپنے غریب بھائی یا اپنے غریب ہمسائے سے وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا دیکھو مجھے تو کیا کچھ ملا ہے، میں تو تم سے مال میں زیادہ ہوں، میں تو تم سے عزت میں زیادہ ہوں، میرے پاس امپلائیز زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں میرے پاس کام کرنے والے، نوکر چاکر زیادہ ہیں. اور جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ابھی پہنچا ہوں اور جلدی پہنچ گئے کیونکہ میں اپنی نئی بی ایم ڈبلیو میں آیا ہوں نا. اچھا آپ کی بائک کا کیا حال ہے؟ صحیح چل رہی ہے؟ آپ نے ذکر کیا تھا بہت ستاتی رہتی آپ کی بائک آپ کو. ایکچولی یہ کیا چیز ہے؟ یعنی بات برائے بات آپ اپنی سپیریورٹی جتا رہے ہیں سامنے والے کو، اپنے غرور اپنا تکبر، اور سامنے والے سے کیا چاہتے ہیں آپ کہ اس کو کس میں مبتلا کریں آپ؟ یہ کیا جتانا چاہ رہے ہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ بتائیے ایسا؟ جی خود کی تعریف، خود کی بڑائی، غرور میں مبتلا ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہم خواتین میں بھی اور کیا مرد حضرات میں بھی اس طرح کا کنورسیشن ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ بتائیں. جیسے ایک بات بہت دفعہ سنی ہے، آج کل جیسے عمرہ کا ٹرینڈ بہت زیادہ چل نکلا اپنے یہاں پر انڈیا پاکستان میں، تو ہائے پھر عمرہ کا نمبر لگ گیا، کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بار بار بلا رہا ہے. اچھا آپ کا کیا ہوا؟ آپ کہہ رہی تھی نا کہ آپ کو جانا تھا عمرہ کے لیے، کیونکہ جانتے نا سامنے والا بیچارا غریب ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جا سکے، تو اس کو زیادہ جتایا جائے گا. ہاں اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو ہی بار بار بلا رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈاؤن کرتے ہوئے ایکچولی اپنا غرور اور تکبر جتانا سامنے والے پر، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور ہم بھی سوچے کہ کہیں ہم بیٹھے بیٹھے آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے کہیں یہ تو نہیں کہتے کہ اچھا میرے بچے بہت اچھا پرسنٹیج لاتے ہیں، میرے بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، میرے بچے ایسے، میرے بچے ویسے، میرے بیٹے ویسے، میری بیٹی ایسی. اور سامنے والے کو ایکچولی کیا کرنا ہوتا ہے، ہم کمپلیکس میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کو. تو جی ہاں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے. یہ مال، دولت، حسن، اولاد، بیٹے، بیٹیاں، سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو ایکچولی یہ جو دو باغوں کے مالک کا واقعہ ہے، یہ ایکچولی مٹیریلزم جس میں آج ہر کوئی مبتلا ہے، یعنی آج دنیا بھاگ رہی ہے، ہم کو مادہ پرستی میں مبتلا کر دیا گیا ہے. مٹیریلزم کا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو یہ فتنہ ہے ایک بہت بڑا، مادہ پرستی، بہتر زندگی کی خواہش، بہتر سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، یعنی انسان کی خواہش کبھی ختم ہی نہ ہو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک کے بعد ایک، حل میں مزید، حل میں مزید کا نعرہ. جی اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے دے سکے. اب کیا ہوا کہ اب باتوں ہی باتوں میں پہلے تو یہ کہا کہ میرے پاس پاور زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، میرے پاس امپلائیز زیادہ ہے، نوکر چاکر زیادہ ہیں، میرے پاس سب کچھ زیادہ ہے. وہ داخل جنت ہو، اب بات کرتے کرتے اپنی جنت میں داخل ہوا. اور یہاں پر ایکچولی دیکھیں دو گارڈن کا ذکر ہے، دو گارڈن کا ذکر ہے. ایک دنیا کا گارڈن بتایا گیا ہے، ایک دنیا کا باغ بتایا گیا ہے، اور ایک باغ ہوگا آخرت کا باغ. اور وہ آخرت کا جو باغ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی جنتیں جس میں نہریں ہوں گی. یہاں پر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جو باغ ہے، دخل جنت ہو، وہ ظالم لنفسی، اور وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، وہ کسی اور پر ظلم نہیں کر رہا تھا. وہ کس پر ظلم کر رہا تھا؟ وہ اپنے ہی آپ پر ظلم کر رہا تھا، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں تھا. قال ما ظن ان تبید ہذہ ابدا، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں تصور کر سکتا، میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا. یہ جو تبیدہ کا لفظ آیا یہاں پر، بادہ یبید و بیادن، ہلاک ہونا، ہلاکت الارض خاصہ، ڈسٹرکشن، کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ فارم جو ہے، میرا گارڈن جو ہے، کبھی ڈسٹرکٹ ہوگا، یہ زمین سوکھ جائے گی، یہ جو زمین ہے یہ سوکھ کر پتے پتے ہو جائیں، یعنی جو درخت ہے پتے پتے ہو جائیں گے سوکھ کر، سوکھے پتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ سوکھے گا، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ ختم ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اپنے ہی اوپر وہ ظلم کر رہا تھا، اپنے نفس پر وہ ظلم کر رہا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی ختم ہوگا. وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. اور میں، یعنی آپ سوچیں کہ وہ خود ہی خود اپنے ہی دل میں خود امیجن کر رہا ہے، اپنے ہی خود سے سوچ رہا ہے، اور خود ہی جو ہے سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب دے رہا ہے. اپنے دوست کو لایا ہے اور ایکچولی لیکن دوست پر حاوی ہے، دوست کو سنانا چاہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے نہیں لگتا کہ کبھی میری یہ دولت ختم ہوگی، فنا ہوگی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، اور اگر آ بھی گئی یا مجھے اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ خوش فہمی تو دیکھیے آپ اس کی. اور اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ شخص دراصل کیا وہ مسلمان تھا یا وہ مسلمان نہیں تھا. ہم ابھی آگے دیکھیں گے، ہو سکتا وہ مسلمان ہو، لیکن ہم آج کی دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کے دن کو نہیں مانتے، اور وہ اپنی زبان سے آخرت کے دن کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے عمل سے آخرت کا انکار کرتے ہیں. تو اب یہ اتنے سارے باغ، نوکر چاکر، امپلائیز، پھلوں سے لدا ہوا باغ، شاندار محل، بہترین سواری، یہ سب دیکھ کر اس کو دراصل دنیا اتنی اس کے اندر کھب گئی تھی کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آخرت قائم بھی ہوگی. تو انسان جب بہت زیادہ مال و دولت میں انوالو ہو جاتا ہے نا، تو ایکچولی پھر وہ اس کے عمل سے یہ لگتا ہے، اس کے تصور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آخرت قائم ہی نہیں ہوگی، بس یہی جو دنیا کی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے. تو یہاں پر اس کا جو فوکس تھا، یعنی اس کی جو سارا ذہن بٹا ہوا تھا، جو سارا اس کا ذہن کام کر رہا تھا، کس پر؟ دنیا پر. صرف دنیا دنیا دنیا، یعنی وہ صرف دنیا کا بندہ بن گیا تھا، اسے آخرت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس جب ایک آتا ہے مال، تھوڑا آتا ہے، تو پھر وہ بہت کی توقع کرنے لگتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اگر ایک وادی اس کو سونے سے بھری دے دی جائے تو وہ دو وادی چاہے گا سونے کی، دو احد پہاڑ کے برابر سونا چاہے گا. انسان کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو انسان واقعی میں انسان موت کو بھول جاتا ہے، جب وہ دنیا میں انوالو ہوتا ہے تو وہ موت کو بھول جاتا ہے. اور ایکچولی یہاں پر وہی والی بات ہے کہ ہم ایسے لوگ آج دنیا میں بہت زیادہ آپ کو ملیں گے کہ جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آخرت کے انکاری ہیں. کیسے؟ انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، صرف دنیا دنیا دنیا. تو چھوٹے، یعنی کم کو چھوڑ کر زیادہ کی خواہش کہ ایک کے بعد دو ملے، دو کے بعد تین ملے، یعنی بس پڑھتا چلا جائے، تو سارا فوکس دنیا پر ہوتا ہے. تو اب کیا کہنے لگا کہ اگر قیامت قائم بھی ہو گئی اور اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا، پہلی بات تو میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ غلط فہمی تو آج بھی لوگوں کو اتنی زیادہ ہے جیسے اس شخص کو تھی. یہ جو دو باغ کا مالک تھا، اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سارا کچھ نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اولاد کی کثرت سے نوازا ہے، تو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر مال و اولاد دی ہے تو آخرت میں بھی ضرور دے گا. یعنی مال و اولاد کی کثرت کو لوگ اللہ کی رضامندی سمجھ لیتے ہیں. کتنی بڑی غلط فہمی ہے نا یہ. اور آپ دیکھیے جبکہ سیم سچویشن کو فارغ مکہ بھی اللہ کے رسول کو کس طرح سے طنز کیا کرتے تھے آپ پر، کہتے تھے کہ یہ شخص، اس کو تو نعوذ باللہ انہوں نے جڑکٹا کہا تھا اللہ کے رسول کو جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اور کہا کہ نہ سونے کے پہاڑ ہیں، نہ سونے کا محل ہے، نہ کوئی ان کے پاس باغات ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ جی، اور ہمارے پاس تو بیٹوں کی کثرت ہے، مال کی کثرت ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس. تو بعض اوقات لوگ دنیا میں خوشحالی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. دراصل ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بہت کچھ نواز رکھا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو ہم تو ترس سے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے یا تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد اپنے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے ان کو کثرت سے دیا تھا. حامان آپ دیکھ لیں، قارون کو آپ دیکھ لیں، فرعون کو آپ دیکھ لیں، شداد کو آپ دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ ایسے بڑے بڑے گزرے، نمرود بادشاہ تھا دنیا کا اس وقت، وہاں کا کیا کچھ نہیں ہوگا بادشاہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی دولت دے رکھی ہے جو اس کے نافرمان ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے مال و دولت کا ہونا یا اولاد کا کثرت سے ہونا. تو اس کے پاس انگوروں کے اور کھجوروں کے باغ تھے, جس کو کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا. تو لہٰذا وہ اس سے اپنے آپ کو بہت ہی بڑی چیز سمجھنے لگا تھا, اور کیونکہ اس کے پاس 100% اس کے پھل آتے تھے نا, لہٰذا مال کثرت سے بڑھتا گیا اس کا. تو لہٰذا اس کا گھر بھی اچھا ہو گیا, سواری بھی اچھی ہو گئی, اور وہ آخرت کا منکر ہو گیا. تو اب اس نے یہ خود سے خود ہی امیجن کر لیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ایسی جگہ دے دے گا اگر آخرت قائم ہوئی بھی تو. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شک میں تردد میں پڑا ہوا تھا. پہلی بات تو آخرت پر سے یقین ہی اس کا اٹھ گیا تھا, اور اگر آخرت قائم ہوئی بھی تو کہتا ہے کہ وہاں پر بھی مجھے اچھا ہی انعام ملے گا. یہ جب انسان اصل میں اس طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہیں سے وہ مار کھاتا ہے. اور کیا آج امت مسلمہ اس طرح کی خوش فہمیوں میں گھری ہوئی ہے یا اس کی لپیٹ میں ہے؟ آپ کو کبھی لگتا ہے ایسا محسوس ہوا ہے کہ امت مسلمہ اس طرح سے تصورات میں کھوئی ہوئی ہے, تمناؤں میں کھوئی ہوئی ہے کہ ہم تو بس بخشے بخشائیں ہیں اور ہم تو امت محمدیہ ہیں, لہٰذا ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ کہاں کا تصور کرتے ہیں؟ جنت کا. کہتے کہ ہم تو رسول کا دامن پکڑ لیں گے اور بس سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت تمناؤں سے اور آرزوؤں سے نہیں ملتی. یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی صرف ہمارے خوابوں کی دنیا میں نہیں چاہیے ہم کو, بلکہ ایکچوئل حقیقت میں چاہیے. تو اس کے لیے پھر اس کی محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین, آخرت پر یقین, اور وہ ہمارے عمل سے ثابت ہو. آخرت پر یقین صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ دوسرے شخص کا بتایا جا رہا ہے. اب یہاں سے مومن کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اب وہ شخص جو اس کا ہمسایہ تھا, یا وہ شخص جو اس کا دوست تھا, یا وہ شخص جو اس کا بھائی تھا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مفسرین نے مختلف آراء قائم کی ہیں اس میں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کا بھائی تھا, کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کا پڑوسی تھا, یعنی بازو ہی میں اس کا بھی باپ تھا, اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کا دوست تھا. تو دوست ہو, پڑوسی ہو, یا پھر بہرحال بھائی ہو, کوئی بھی ہو, ایکچولی ہمیں تو ان کرداروں سے سبق سیکھنا ہے. تو اب یہ مومن کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس شخص کا تجزیہ کرتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا سوچیں کہ کیا اس نے اس کے باغوں میں کوئی بت نصب تھے, یا وہ کہیں کسی بتوں کی پوجا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ابھی, یعنی اس واقعے میں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی آیتیں نازل کی ہیں. آپ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھیں. اب وہ اس کا جو ساتھی تھا وہ کہنے لگا, قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آپ امیجن کریں, تصور کریں کہ کس کمال ضبط رکھتا ہوگا وہ مومن اپنے اندر, یعنی کتنا کمال کا اس کا ضبط تھا, کتنا اس کو اپنے نفس پر کنٹرول تھا کہ وہ منہ در منہ اس کو اپنے سے کمتر کہہ رہا ہے. اگر آپ تصور کریں کہ میں اور آپ ہوتے, اور اگر ہم کو ہمارے سامنے کوئی کہتے کہ اچھا آپ کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, کیا ہم پورے پوری یعنی صبر کے ساتھ یہ بات سنتے اتنی دیر تک؟ ہم تو اسی وقت اس شخص کو چھوڑ کر چلے جاتے, ہے نا؟ کیونکہ ہم کو تو اس طرح سے پسند نہیں. ٹھیک ہے ہمارے پاس نہ ہو, لیکن کوئی ہم کو اس طرح سے جتا ہے ہمیں پسند نہیں آتا بالکل بھی. تو ہم تو بالکل سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے, اتنے پیشنس سے کھڑے رہ کر سنتے نہ اس کی بات. بلکہ آپ دیکھیں یہ مومن کا صبر و ضبط آپ دیکھیں, کیونکہ اس کو کوئی اچھی بات کہنی تھی. تو وہ جب تک کہ وہ اپنے دوست کی بے عزتی کرتا رہا, اس کو کمتر ثابت کرتا رہا, اس کے منہ در منہ اس کو اپنے سامنے یہ کہتا رہا کہ تم عزت میں مجھ سے کم ہو, تم مال میں مجھ سے کم ہو, تم اولاد میں مجھ سے کم ہو, تم نفری میں مجھ سے کم ہو, تمہارے پاس کوئی امپلائیز بھی نہیں ہے, تو وہ خاموشی سے سنتا رہا وہ شخص جو مومن تھا, جو اللہ پر یقین رکھتا تھا. لیکن جیسے ہی جب اس شخص نے, یعنی جو مالدار شخص تھا جو دو باغوں کا مالک تھا, جب اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں بات کی, تو اب وہ شخص رہا نہیں گیا, چپ نہیں رہا. یعنی اپنی ذات تک تو اس نے اپنی بے عزتی برداشت کی, خاموش رہا, صبر کیا, لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کتنا وہ شخص, اس کو اپنی ذات سے زیادہ کس کی فکر تھی؟ اللہ سبحان تعالیٰ کی. اور ہم دیکھیں کہ ہم یہیں پر فرق محسوس کریں اپنے ایمان کا اور اس کے ایمان کا. ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم کو اپنی ذات پر اگر کوئی بات بولے تو ہم وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا کوئی ہماری ذات کے بارے میں ڈسکشن کرے, کوئی ہماری ذات پر حملہ کرے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ چاہے کچھ بھی بولتے رہیں, چاہے قیامت پر یقین کریں نہ کریں, دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کریں نہ کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں, کچھ بھی کرتے رہیں, قبروں والوں کو پوچھتے رہیں, غوث اعظم کہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہیں, مشکل کشا کہیں, تب ہمارے دل پہ کیا چوٹ لگتی ہے ویسی؟ اس کا مطلب ہم کو اپنا آپ زیادہ عزیز ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو ویسی محبت نہیں ہے. یہ مومن شخص کو آپ دیکھیے کہ وہ مومن شخص اپنے بارے میں جب اس نے سنتا رہا خاموش رہا وہ, لیکن جیسے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہی کہ جب اس نے قیامت کا انکار کیا ایک طرح سے, یا پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات ہے کہ فوراً وہ مومن شخص کہنے لگا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا. سبحان اللہ, دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ اس نے کیسے احساس دلایا کہ تم سوچو تو سے کہ تمہاری, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. تو انسان کو اپنی حیثیت یاد رکھنا ہے. انسان سوچے تو صحیح کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا, وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, اور اسی لیے اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ زمین پر اپنا ماتھا اور اپنی ناک ٹیک دے. اس کی یہی حیثیت ہے, وہ مٹی سے پیدا کیا, اسے مٹی میں ہی جانا ہے, اس لیے وہ اپنے آپ کو جھکائے رکھے زمین کی طرف, یعنی وہ اپنے آپ کو عاجز بنائے رکھے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکائے رکھے. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ نطفے سے پیدا کیا, سوچے تو کہ کتنی حقیر بوند سے پیدا کیا. یہی جو مٹی سے فوڈ آتا ہے, غذا آتی ہے, اسی سے نطفہ بنتا ہے, اور وہ نطفہ جو کہ ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس کے اپنے کپڑے پر وہ نطفہ لگ جائے تو ہم اسے گوارا نہ کریں, ہم اس کو گندگی سمجھ کر فوراً دھوتے ہیں. تو انسان تصور تو کرے اپنے آپ کے بارے میں, وہ سوچے تو کہ وہ کتنا کمتر ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ایک وہ حقیر بندہ ہے. اس کا خالق, اس کا مالک جس نے اسے پیدا کیا, وہ اس کے آگے جھکے, اپنے آپ کو جھکا دے. تو آپ دیکھیں کہ وہ فوراً جب اللہ تعالیٰ پر بات آئی تو وہ مومن فوراً کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے پیدا کیا, پھر تجھے پورا ایک پورا کا پورا آدمی بنا دیا, تجھے نقصان سے درست کر دیا, ثم سواک رجلا, ایک آدمی کی شکل میں تجھے کھڑا کیا, برابر کر دیا تجھے. تو آپ پھر یہ دیکھیں کہ جو مٹیریلزم ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے, یعنی انسان کا سب کچھ, یعنی اس کی توجہ کہاں ہو جاتی ہے, فوکس کہاں کرنے لگتا ہے, دنیا پر, یعنی دنیا کا دل کے اندر بس جانا, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. اور یہاں پر ایک اور چیز پر آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں فرما رہا ہے, اگر آپ شروع کی آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جعلنا لأحدہما, ہم نے دیا تھا اس کو, پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جعلنا بینہما ذرا, ہم نے بنایا تھا, ہم نے اسے کھجوروں کے درخت دیے, ہم نے اسے انگوروں کا باغ دیا. یہاں پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ جعلنا ہم نے دیا, اور وہ شخص کیا کہتا ہے کہ میں نے, وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے حاصل کیا. وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ باغ اور میرا یہ پھل اور میری یہ دولت, یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے, میری ایجوکیشن کی وجہ سے مجھے ملا ہے, میری محنت, میرے ایفرٹس کا یہ ثمرہ ہے, استغفر اللہ. یعنی وہ سب کچھ جو حاصل تھا اس کو, ان سب کو وہ اپنی ہی طرف لوٹا رہا ہے کہ میری محنت سے, میری کوشش سے, میری خود کی ایجوکیشن سے, میری عقل مندی سے مجھے ملا ہے. تو اس نے کون سا شرک کیا تھا؟ کیا اس کے باغوں میں کوئی بت تھے؟ نہیں, کوئی بت نہیں تھا اس کے باغ میں, لیکن یہاں پر جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آگے جو ہم پڑھیں گے کہ اس نے کفر کیا, اور یہ اس کا جو دوست ہے وہ بھی اسے کیا کہہ رہا ہے کہ ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا کہ تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا. تو اب یہاں کون سا کفر ہوا؟ جی, نفس پرستی کا کفر. یعنی وہ اپنے نفس کو سب کچھ کریڈٹ دے رہا تھا کہ میں نے کیا. یہ جو میں ہے, انا خیر من, شیطان نے بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانتا تھا؟ بلکہ شیطان کا تو جملہ قرآن میں کوٹ کیا گیا کہ ربی فبیما اغویتنی. سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بھی کہہ رہا ہے, اور بلکہ میرا رب کہتا ہے کہ اے میرے رب فبیما اغویتنی, کہ بوجہ اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب آپ سوچیں, رب بھی کہہ رہا ہے اور رب کو بلیم بھی کر رہا ہے, استغفر اللہ. جی, تکبر. تو یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا, یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا, لیکن اس نے کفر کیا. کون سا کفر؟ اس نے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو شامل کر لیا. اس نے غرور کیا, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ غرور تکبر میری چادر ہے, جو اسے کھینچے گا میں اسے تباہ کر دوں گا. اور یہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ زنا معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بدعت یا شرک جو بھی توبہ کر لے سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی طرح کر دے گا قیامت کے دن, پیروں میں وہ روندے جائیں گے, مسلے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کی بڑائی چاہی تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص تھا جو جو چادر اوڑھے جا رہا تھا اور اپنے آپ ہی آپ دل ہی میں دل میں فخر کر رہا تھا اپنی چادروں پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا. ہم کیا تھوڑا سا اچھا ڈریس پہن لیتے ہیں, کچھ مہنگی چیز ہم نے لے لی, اچھی کار لے لی, اچھا ڈریس لے لیا, اچھا گھر لے لیا, یا کوئی بھی اچھی چیز مل گئی. آپ دیکھیں کہ انسان اس کا تکبر اس کے یعنی خصوصاً سواری پر تو ملنے پر بہت زیادہ لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں, اچھی سے اچھی کار یا اچھے سے اچھے گھر پر. اللہ نہ کرے تکبر ہو ہمارے اندر. تو اس نے یہاں پر اس کو اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ اکفر تھا, کیا تو کفر کر رہا ہے, کیا تو اپنے رب کا رب کی ناشکری کر رہا ہے. تو یہاں پر کون سا شرک تھا؟ ایک تو نفس پرستی کا, اس نے اپنے نفس کو شامل کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دوسرا اس کا توکل دنیا کی چیزوں پر تھا, وہ اپنی محنت کو سب کچھ سمجھتا تھا. اور یہ جو کفر کے دو معنی بتائیں گے, ایک کفر کے معنی کا ہم جانتے ہیں کہ کفر کا معنی ہے انکار کرنا, اور اس کا اپوزٹ ایمان ہے, اور ایک کفر کے معنی ہے ناشکری. جیسے کہ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, لیکن اگر تم کفر کرو گے تو جان رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. تو یہاں پر شکر کے اپوزٹ میں کیا لفظ آیا ہے؟ کفر آیا ہے. اور ایک ایمان کے اپوزٹ میں لفظ آتا ہے کفر. تو کفر کے دو معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس کا دوست اسے کہنے لگا کہ تم اپنے رب کا انکار کرتے ہو, تم اپنے رب کا کفر کرتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو دائی دین ہوتا ہے وہ کیسی بات کو شروع کرے اور بات کو کس طرح سے پازیٹو وے میں لے جائے. اور سوال کر کے وہ کہہ رہے ہیں, یعنی وہ جیسے کہ اس کی انسلٹ ہوئی تھی, یعنی باغ کے مالک نے تو اس کی انسلٹ کی تھی نا, اور وہ خاموش بھی رہا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اور آخرت کی بات کی گئی تب اس نے اسے روکا اور کہنے لگا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو. تو ایک دین کے دائی سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو دین کا دائی ہوتا ہے وہ کیا کرے, اسے کیا کرنا چاہیے اور کیسے سامنے والے کو جواب دینا چاہیے, اور ہمیشہ پازیٹو وے میں بات کرے کہ سامنے والے کی ہدایت کا ذریعہ اس کو بننا ہے, یہ نہیں کہ اس کو اور مزید گمراہ کر دینا ہے. تو بہرحال چونکہ وہ تو مٹیریلزم میں مبتلا تھا اور یہ مٹیریلزم انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا, پھر وہ اتنا دنیا پرست بن جاتا ہے کہ دنیا ہی اس کا سب سے بڑا جو بت اس کے دل میں بیٹھتا ہے وہ دنیا کا بت ہے, اور بس دنیا اس کے اوپر اتنی چھا جاتی ہے کہ پھر وہ نہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے, نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے, اور پھر اپنے آپ کو خود ہی وہ سپیریئر سمجھتا چلا جاتا ہے. یعنی یہ انا کا مسئلہ ہے ایکچولی, وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے, انا خیر من, جیسے کہ ابلیس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا اور انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ کا. تو ابلیس نے بھی وہاں پر انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, ابا واستكبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کہ اس نے تکبر کیا, انکار کیا اور کافروں میں ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ایک الگ بات ہے, اور یہاں پر اس دو باغ والے مالک سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا لیکن وہ آخرت کا انکاری تھا. آخرت کا وہ انکاری تھا, تو اس لیے یعنی یہ جو ناشکری ہے اور ایک طرح سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا, یہ بھی دراصل ایک قسم کا بت ہے, ایک قسم کا شرک ہے. تو اس کے دوست نے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا, تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا, رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عمل سے بھی بتا رہا تھا اور اس کا یقین بھی تھا اس بات پر, اس کا عقیدہ بھی وہی تھا اور اس کا عمل بھی وہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا تھا. وہ نفس کے غرور میں مبتلا نہیں ہوا, وہ ناشکری میں مبتلا نہیں ہوا, اس کے اندر حرص و حوث نہیں تھی, وہ گریڈی نہیں بنا تھا دنیا کا. اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرے سیکنڈ ٹائم, وہ کیا کرے اب, یعنی پہلی بات تو اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی اور پھر اب دیکھیں کتنی پازیٹو بات وہ کہہ رہا ہے کہ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله, اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ما شاء الله لا قوه الا بالله. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات ہے, کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی کوئی, جب انسان خود اپنی نعمتوں کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہیں, تو تب اسے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے. اور نہیں کوئی قوت دینے والا, لیکن قوت کس کے ہاتھ میں ہے, طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں, اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس اسکالرز کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ شخص مسلم ہو لیکن مال کی لالچ نے اسے دنیا کا بندہ بنا دیا ہو. دوسری بات جو اس شخص نے کہی کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تم نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی بنا پر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تم کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھو تو تب بھی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہو. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو اور تمہارے دل میں کچھ ہونے لگے کہ اچھا اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے, تھوڑا سا کچھ یعنی حسد جیسا کچھ ہونے لگے, تب بھی یہ جملہ کہو. اور یا پھر بارک اللہ لک, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. تو یہ جملہ ضرور کہنا چاہیے. جیسے ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت سکن اور بہت اسمارٹ تھے ماشاءاللہ, وہ کہا جاتا ہے بہت خوبصورت تھے. تو وہ کسی صحابی کی ان کے اوپر نظر پڑ گئی جب وہ ڈریس تبدیل کر رہے تھے یا کچھ, انہوں نے ان کی سکن کو دیکھ لیا سمجھے. تو دوسرے جو صحابی نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیا ان کو خوبصورتی دی گئی ہے, اور ان کے دل میں شاید یہ خیال ہے کہ مجھے نہیں ملی ان کو دے دی گئی, یعنی ایک طرح سے تھوڑی سی جیلسی انہوں نے فیل کی اور وہ نظر ان کو لگ گئی. کہا جاتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ صحابی جو بہت خوبصورت تھے ان کو کوئی اسکن ڈیزیز ہو گئی. جب اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے, تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے پتا نہیں کیوں. کہا کہ کیا تمہیں کسی کی کوئی نظر لگی کس نے تمہیں کچھ جملہ کہا تھا؟ تو ان کو یاد آیا کہ ہاں مجھے فلاں فلاں صحابی نے جب میں ان کے سامنے تھا تو مجھے دیکھ کر اس طرح سے کہا تھا کہ تمہیں تو کتنی خوبصورت جلد ملی ہے اور کتنے تم اسمارٹ ہو. تو اللہ کے رسول وہ دوسرے صحابی کو انہوں نے بلایا یا ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تم نے فلاں فلاں کو دیکھ کر یہ جملہ کہا تھا؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے کہا تھا. تو پھر وہ جو نظر اتارنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول نے بتایا. بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات نعمتوں کو دیکھ کر, تو اسی لیے ہمیں اگر ہم کسی کی اچھی کوئی خوبصورت چیز دیکھیں, کسی کو دیکھیں جس کے پاس بہت خوبصورت چیز ہو یا کوئی اچھی نعمت ہو, تب ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ لک یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہتے ہیں, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, لیکن ہمارے یہاں پر انڈیا پاکستان میں اس کو بہت ہی نگیٹو معنی میں لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا اس کو سمجھتے ہیں اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں؟ آپ لوگوں کو کچھ پتا ہے؟ آپ بتائیے. برا مان جاتے ہیں. کیوں برا مان جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا بات چھپی ہوتی ہے؟ غلط کام پر کہا جاتا ہے, شیطان کو بھگانے کے لیے. ویری گڈ, بالکل صحیح بات ہے. ایگزیکٹلی جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں امیجن یہ کرتے ہیں, تصور یہ ہے ہمارے یہاں پر کہ شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جاتا ہے. تو ایکچولی یہ جملہ تو آپ دیکھیں, اور دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے اس کو غلط بنا دیا, اور یہ بھی شیطان کا ہی بہکاوا ہے کہ یہ جملے کے بارے میں احادیث سے پتہ چلتا ہے. دو یا تین احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ لا حول ولا قوۃ, جب ہم اذان ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جب مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو اس وقت ہمیں کیا کہنے کے لیے کہا گیا؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایکچولی اس کا مطلب ہے کہ نہیں بدل سکتا کوئی چیز کو, نہیں کسی میں بدلنے کی قوت اور طاقت, لیکن کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں. اور نہیں کوئی قوت اور طاقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہے. تو کسی بھی چیز کو بدلنے کی, جیسے مؤذن بلا رہے ہیں نیکی کی طرف, تو ہو سکتا ہے اس وقت شیطان تمہیں بہکائے کہ تم نہ اٹھو نماز کے لیے, تو تم شیطان کو بھگانے کے لیے, یعنی یہ نہیں کہ شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھو, لیکن تمہارے اندر جو نیکی کی طاقت اور قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, تم اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے تم اٹھو گے نماز کے لیے اور تم نیکی کی طرف جاؤ گے, اور نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جملہ ہمیں, جب بھی ہم کسی کی نعمت دیکھیں تو ضرور ہم یہ جملہ کہیں, یا تو بارک اللہ لک کہیں یا ماشاء اللہ کہیں یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ پورا جو فریز ہے, پورا سینٹنس, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہنے والے بنے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا. اب دیکھیں یہ بھی جملہ خاص طور سے غور کرنے کے قابل ہے. ان ترنی ان اقل منکا مالا و ولدا, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ان ترنی, کوئی بتا سکتا ہے؟ ان ترنی, اگر تم سمجھتے ہو, اگر تمہاری نظروں میں, یعنی میں تو نہیں اس بات پر کوئی شکایت کر رہا اللہ تعالیٰ سے, مجھے اس بات پر کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ میرے پاس مال کم ہے اولاد کم ہے. تم سمجھتے ہو تمہاری نظر میں اگر ایسا ہے کہ میرے پاس مال اور اولاد کم ہے تو ہو سکتا ہے فعسا ربی ان یوتی یعنی خیر من جنتی کا ویرسل علیہ حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے نزدیک میرے پاس مال اور دولت اور عزت کم ہے تو ہو سکتا ہے مجھے اپنے رب سے امید ہے, اور ہو سکتا ہے میرا رب مجھے اس سے بہتر باغ دے دیں, جنت والے باغ دے دیں. دنیا میں میرے پاس اگر کچھ نہیں بھی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کر دے گا, مجھے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے دے گا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ مومن اور کافر میں یا مومن اور ایک ناشکر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جب خوشیاں ملتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں تو دونوں کا ایٹیٹیوڈ سیم ہوتا ہے, دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور مومن شکر گزار ہوتا ہے. لیکن جب کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی آفت آتی ہے, کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو اس وقت فرق ہو جاتا ہے مومن اور کافر کے رویے میں. اس وقت مومن صبر کرتا ہے, وہ شکایتیں نہیں کرتا, اور جو کافر ہوتا ہے وہ تھوڑ دلا ہوتا ہے, وہ شکایتیں کرنے لگتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دراصل کہا کہ تمہاری نظر میں لگتا ہے کہ مجھے کم ملا ہے تو کوئی بات نہیں, میں تو اپنے آپ میں مطمئن ہوں, مجھے اگر کم بھی ملا تو مجھے اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں اس کے اوپر کوئی بے صبرا نہیں ہو رہا ہوں, لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر اپنے پاس اس سے بہتر باغ عطا کرے گا, اس سے بہتر زیادہ چیزیں دے گا جو دنیا میں میرے پاس نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ ہوتی ہے شکر گزاری, کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے, حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. خود کو اگر کچھ کم ملا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کہاں دے گا آخرت میں, کیونکہ دنیا میں تو جتنے بھی باغات ہوں کیا ہونے والے ہیں, آخر کار ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں. انسان کب تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, 60 سال, 70 سال, زیادہ سے زیادہ 100 سال. 100 سال تک وہ زندہ رہا بھی تو اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتی, اس کے پیر چلنے کے قابل نہیں رہتے, اس کے سینس جوابات دے جاتے ہیں, کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اتنی عمر ملنے کا. تو اصل تو جو باقی چیزیں رہ جانے والی وہ آخرت میں ہیں. تب اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر وہاں عطا کر دے گا, اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے. یعنی اب اس کو ڈرا رہا ہے وہ کہ تم ناشکری جو کر رہے ہو, جو تم زوم میں مبتلا ہو, جو تم تکبر کر رہے ہو, تو تم اس ڈرو اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے باغ پر کوئی آفت بھیج دے. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اتقوا فراست المومن, کہ مومن کی فراست سے بچو. اور واقعی میں جو مومن کی فراست ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ اس کی بات کتنی صحیح ثابت ہوئی مومن کی, کہ اس نے جو کہا تھا کہ تمہارے باغ پر کوئی پالا نہ پڑ جائے, تمہارے باغ کو کوئی آفت نہ گھیر لے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ پچھلی 3-4 آیت میں اس کے باغ کی تصویر کشی کی ہے 2 آیتوں میں, اور اتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ کتنا بہترین باغ تھا, انگوروں سے بھرا ہوا, لدا ہوا, اس کے اطراف میں کھجوروں کے درخت تھے, اس میں نہریں تھیں, ہرا بھرا باغ تھا, خوب پھل آتے تھے, 100% پھل آتے تھے اس کے اوپر, 100% اس کو نفع ملتا تھا, کوالٹی بھی اچھی تھی, کوانٹیٹی بھی بہت تھی. اب دیکھیں اتنا سارا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا, لیکن جب تباہ اور ہلاک کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 لفظ کہے, صرف 2 لفظ. سوچیں ذرا, وہ اوہی کا بھی سمرے ہی, آخر کار کیا ہوا, اس کا سارا سمرا مارا گیا. اللہ تعالیٰ کو کچھ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسکالرز کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں کہ اچھا اس کے باغ پر پالا پڑ گیا, آندھی آ گئی, طوفان آ گیا, بارش بہت زیادہ ہو گئی تو باغ پورا بہ گیا, یا جل گیا, واللہ عالم کیا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف دو لفظوں میں کہا وہ اوہی تو ابھی سمرے ہی, سب کچھ اس کا سمرا, جو اس کا سمرا تھا وہ مارا گیا. یعنی یہاں پر باغ بھی نہیں کہا جا رہا ہے, سمرا, اور سمرے کا مطلب ہے جو کچھ اس نے اس سے حاصل کیا تھا, یعنی جو اس کو اس سے مال و دولت ملی تھی, اس میں ہو سکتا ہے اس کا گھر ہو, اس کی سواریاں ہوں, دو نہیں کئی اور دوسرے بھی اس نے زمینیں لے رکھی ہوں, وہ سارے کے سارے جو کچھ اس کو اس سے ملا تھا سمرا, جو کچھ اس سے منافع ہوا تھا, جو کچھ بینیفٹس اس نے حاصل کیے تھے, سب کا سب ختم ہو گیا, سب کا سب برباد ہو گیا. سمرا کا مطلب صرف پھل نہیں ہوتے ہیں, بلکہ جو بھی اس سے فائدے ملتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کی ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا. یعنی اب جو کچھ اس نے چونکہ اس نے باغ میں سرمایہ بھی بہت لگایا تھا, ظاہر سی بات ہے جب اچھا پھل لانے کے لیے اس پر جتنا محنت کریں گے اتنا ہی اچھا پھل آئے گا, تو اس نے خوب پیسہ لگایا تھا اس باغ پر, اب کیا وہ باغ بھی ختم ہو گیا. اور یہاں پر جو اس کی چھت تھی جی جو انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا, تو وہ سب الٹی پڑی تھی, وہ یعنی وہ انگور کی بیلیں سب نیچے زمین دوز ہو گئی تھی, زمین پر گر گئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر برباد ہوا. اور یہاں پر یہ بھی بہت جملہ قابل غور ہے کہ فأصبح يقلب كفيه, وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. آپ دیکھنا تصور کرے کہ جب انسان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر یا تو اپنی انگلیاں چبانے لگتا ہے یا وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے, یعنی اس کے جھنجھلانے کا منظر آپ تصور کریے کہ کس قدر اس کو جھنجھلاہٹ ہو رہی ہوگی, کیسے وہ افسوس کر رہا ہوگا, کیسے وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا. تو وہ افسوس کرنے لگا, اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا, اور پھر اب کہنے لگا, اب کیا کہہ رہا ہے, وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب آپ سوچیں کہ کیا اس کے باغ میں کوئی بت نصب تھے؟ تو شرک کیا ہے؟ توکل فی الدنیا یہ بھی شرک ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ توکل فی الدنیا یہ بھی شرک ہے, کہ بالکل دنیا پر توکل کرنا, دنیا کی چیزوں پر توکل کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی اس کے کام نہیں آیا, جس نفری پر اس کو ناز تھا, جو امپلائیز پر اس کو ناز تھا, جو بیٹوں پر اس کو ناز تھا, جو مال اور دولت پر اس کو ناز تھا, کوئی اس کے کام نہیں آیا, کوئی اسے بچانے نہیں آیا, کوئی بھی نہیں, کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا. جی اپنے آپ پر بھروسہ, وہ جو ہم کالر کھڑی کرتے نا ایکچولی یہ وہی چیز ہے, مذاق مذاق میں کر لی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن کچھ لوگ واقعی میں اپنی کالر کو کھڑی کرتے ہیں, یعنی ہر چیز کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں. اچھا دیکھا یہ کام اتنا کامیاب ہوا, یہ میرا آئیڈیا تھا, ہے نا. کہتے نہیں کہتے لوگ کھانا اتنا اچھا بنا, دیکھیں ہم تو ایسے ہی بناتے ہیں, ہمارے ہاتھ سے کبھی کوئی چیز خراب نہیں ہوتی, استغفر اللہ. اور اسپیشلی یہ اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب بہوئیں آتی ہیں, تو ساسیں اپنے آپ کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتی ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ سے تو کبھی کوئی چیز جلتی نہیں تھی, ہمارے ہاتھ سے کبھی کوئی دودھ ابلا نہیں, ہمارے ہاتھ سے کبھی کوئی چیز ویسٹ نہیں گئی, ہم اتنا اندازے کے مطابق بناتے ہیں کہ آٹا جتنا چاہیے اتنا ہی گوندتے ہیں, نہ روٹی بچتی ہے, نہ آٹا بچتا ہے, نہ دودھ ابلتا ہے, نہ گوشت جلتا ہے, اور نہ ہی کچھ ہوتا ہے. یعنی ہم پرفیکٹ اور آپ امپرفیکٹ. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پر. جی تو اب یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے شرک کس بات کا کیا تھا, کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کہ وہ افسوس کرنے لگا, لیکن بعد میں افسوس کر کے کیا فائدہ. آپ کو یاد ہوگا فرعون نے بھی کہا تھا کہ ہمیں ایمان لایا, میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں ایمان لایا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر, لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الان, کیا اب ایمان لاتا ہے؟ یعنی اب تو وقت گزر گیا, جب موت کا وقت آ گیا اور یعنی سمجھے وہ جان بالکل آخر کے وقت میں آ گئی, اس وقت ایمان لا رہے, کوئی فائدہ نہیں, ایسے وقت افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں, پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ بھی بہت غور و فکر سے کام لیں, اپنے آپ میں ہم اپنے آپ کو ہم احتساب کریں, ہم اپنے آپ کو خود جج کریں, ہم سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ بہت سارے بت تو نہیں ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں, نفس کا بت ہے, غرور کا بت ہے, تکبر کا بت ہے, اور پتہ نہیں اپنے سپیریارٹی میں ہم اس کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہ میں بہت بہتر ہوں, میں بہت اچھی ہوں, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, میں ایسی, میں ویسی. میں لوگ کہتے ہیں میری تو کبھی تہجد نہیں چھوٹتی, میری تو کبھی فجر نہیں چھوٹتی. استغفر اللہ, کیا آپ اٹھنے والے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یہ توفیق. اور اگر آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں, اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ توفیق آپ کو کس سے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اور اسی لیے حدیث ہے نا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کیا کرتا ہے, ہر نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہم کو ہر دعا میں اٹھ رہے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا, کھا رہے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا, باہر نکل رہے ہیں, گھر میں داخل ہو رہے ہیں, ہر اس میں اللہ کا شکر. سواری پر سوار ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, کہ یہ سواری میری خریدی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا خریدنے کی, لیکن وہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو بڑائی کس کی ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اگر ہمیں کوئی نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے, اگر ہم ایک سجدہ بھی کرتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کی توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کو جھکایا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چیز نہیں دی ہے تو اس پر ہمیں نا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے بلکہ شکر گزار ہونا چاہیے. جیسے وہ مومن کا معاملہ تھا کہ وہ کہہ رہے کہ ان طرح نہیں, اگر تمہاری نظر میں مجھے کچھ کم ملا ہے مجھے تو اس پر کوئی افسوس نہیں ہے, میں اس پر کوئی شرمندہ نہیں ہوں, مجھے کچھ بھی اس پر دل میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے. لیکن تم یہ سمجھتے کہ تمہاری نظر میں اگر میں کم تر ہوں, میرے پاس مال و اولاد کی کمی ہے, تو مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ کہاں مجھے ملے گا, آخرت میں ملے گا. اس لیے ہم کو دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ ہم کو اللہ تعالیٰ مزید شکر کرنے کی, مزید ذکر کرنے کی توفیق دے, اور عبادت میں اللہ تعالیٰ ہم کو احسن طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے کہ ہماری عبادتیں بھی کیسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے لوگ بہت ہی غفلت برتتے ہیں اور اس پر شکر ادا نہیں کرتے, ایک صحت اور دوسری فراغت. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ صبح ہماری کی ہے اور ہم بیدار ہوئے ہیں سلامتی کے ساتھ, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اگر نہیں ملا ہے تو ناشکری نہ کرے اور اگر ملا ہے تو غرور میں مبتلا نہ ہو. دونوں چیزیں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید شکر گزار بنائے, مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنائے. تو یہ جو مٹیریلزم ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے, انسان پھر فوکس دنیا پر کرنے لگتا ہے, اس کا دل دنیا ہی میں بس جاتا ہے, یعنی دنیا کھپ کر رہ جاتی ہے اس کے اندر, بس یہ ورلڈلی لائف, یعنی اسی پر وہ سب کچھ سوچتا رہتا ہے, اسی پر اس کا سب کچھ دار و مدار ہوتا ہے. ہر دفعہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے, اللہ کی توفیق سے مل رہی ہے, اور وہ اس کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے. اور لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ یعنی حلال کی بجائے حرام کی طرف جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہم کو, پھر بسم اللہ اور آمین کراتے ہیں تاکہ وہ حرام کو حلال کر سکیں. نہیں, تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور توبہ کریں اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے, تو اس کی دولت, اس کا مال, اس کے بیٹے, اس کے کچھ کام نہ آئیں. آخر کار اس کو ہلاک کر دیا گیا اس کے باغ کو, اور پھر بعد میں وہ افسوس کرنے لگا, تو بعد میں افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں. اور یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اس واقعے کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کہ یہ جو مال کا فتنہ ہے, دنیا کا جو فتنہ ہے, یہ جو مٹیریلزم ہے کہ انسان بس دنیا کی ضروریات پر فوکس ہو جاتا ہے, اور دجال کا جو فتنہ ہوگا, جو دجال آئے گا جب, تو اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ بھی کس بات کی لالچ دے گا, بیٹر لائف کی, بہتر سے بہتر دنیا کی, کہ تم کو اس سے بہتر دنیا ملے. آپ دیکھیں کہ اس کی جنت دوزخ ہوگی, اس کی دوزخ جنت ہوگی. وہ پل کے پل میں کسی باغ کو جلا کر رکھ دے گا, اور پل کے پل میں خود سے بارش برسائے گا اور وہ باغ گرو ہو جائے گا. تو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے کیونکہ وہ بھی دنیا دے رہا ہوگا نا دجال. تو اس لیے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں یہ پڑھنا ہے نا سورہ کہف. تو یہ سورہ کہف پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ تلاوت کر کے بس گزر جائیں. آپ دیکھیں اس کے واقعات پر آپ غور کریں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ جو مٹیریلزم ہوتا ہے, جو مادہ پرستی ہوتی ہے, جو دنیا کی دوڑ ہوتی ہے کہ حلمی مزید کنارہ, تو یہ چیز انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دے گی. اسی کی وجہ سے وہ دجال کے فتنے میں انوالو ہوگا, اور جو مال کی کشش سے, مال کثرت سے حاصل کرنے کی کشش سے یا اس خواہش سے بچ گیا, جو قناعت پسند ہو گیا, جو صبر والا ہے, وہ دجال کے فتنے سے بھی پھر محفوظ رہے گا, یعنی جو دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس واقعے سے سبق سیکھنے والے بنیں, اور اپنے آپ کو اس دنیا کی دوڑ اور ریس میں نہ لگائیں بلکہ آخرت کی فکر کریں. جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ رومے ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تمہیں, نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں, کہ ہماری زندگی تو ایک رو میں گزر رہی ہے, گزرتی چلی جا رہی ہے, ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یعنی جب گھوڑ سوار جو ہوتا ہے تو اس کا پیر وہاں رکاب میں ہوتا ہے اور ہاتھ میں باگ ہوتی ہے گھوڑے کی, لیکن ہمارا تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے, ہماری زندگی اپنے آپ گزرتے جا رہی ہے, معلوم نہیں کہاں ختم ہو جائے گی. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ آخرت کی فکر کرنا ہے. دنیا تو جتنی ملنی ہے ملے گی ہی, چاہے ہم چاہیں چاہے نہ چاہیں, جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دی ہے اتنی ہمیں ہر حال میں مل کر رہے گی. لیکن ہمیں دنیا کے بندے نہیں بننا ہے, بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے. کچھ لوگ شاپنگ کے بہت زیادہ دل دادا ہوتے ہیں, ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم کو سب کچھ مل جائے, یہ بھی میں لے لوں, وہ بھی میں لے لوں, یعنی ہرس ہوس, اس سے ہمیں بچنا ہے. تو دنیا پر توکل کرنا, دنیا کی چیزیں حاصل کرنا اور سوچنا کہ بس دنیا کی چیزوں سے خوشی ہوگی, یہ کوئی پائیدار خوشی نہیں ہے, یہ ختم ہو جانے والی ہے. کچھ لوگوں کی شاپنگ لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی شاپنگ ہی ختم نہیں ہوتی ہے, کچھ لوگوں کا دل کبھی بھرتا نہیں کسی چیز سے. تو یہ موت ہی انسان کی بس خواہش یا لالچ کو بھر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ہرس اور لالچ سے بچائے, ہمیں حسد سے بچائے, ہمیں ہر ایک کی نعمت کو دیکھ کر اس کے لیے مزید دعا کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار دل دے, ایسا دل دے جو ہر چھوٹی چیز پر قانع ہو جائے, قناعت کرنے والا ہو جائے, اور ہمیں صبر دے اللہ تعالیٰ, اور تکبر اور غرور سے بچائے. جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں ملی ہیں, کیونکہ آج کے دور میں یہ مٹیریلزم کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے, ہم کو اس سے بچنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن اور سنت سے جڑیں گے, جب ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے, جب قناعت پسندوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے اندر قناعت آئے گی, جب ہم ایسے شاپنگ ایڈکٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر ہمارے اندر بھی وہ شاپنگ کا ہی بس وہ ہر جگہ باتیں, کہاں سے لگے ہیں, کل تم کہاں گئے تھے, کس مارکیٹ میں گئے تھے, کون سے بازار میں کیا مل رہا ہے, سونے کا ریٹ کیا ہے, اور بس پتہ نہیں اس طرح کی باتیں. جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا بھی دل وہی چاہے گا. تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریے جن کے پاس بیٹھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو, آپ کا ایمان بڑھے, آپ کو آخرت کی یاد آئے, آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو. جو اللہ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنی کمپنی رکھیے یا اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ بٹھائے تاکہ ہم کچھ سیکھنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.